کر کے آگے چلتا بنے تو کام ہی بند ہو جائے. نبوت و رسالت کا جو پیغام امت کو ملا وہ سلسلہ ہی بند ہو جائے. اس لیے وہ ترپاتا بھی ہے, تھپکی بھی دیتا ہے, بےقرار بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنسو آتے بھی ہیں, تھم بھی جاتے ہیں, جھڑے نہیں بنتے. آنسو آتے ہیں, تھم جاتے ہیں, بےقراری آتی ہے, قرار مل جاتا ہے. اور دامن صبر کا ہاتھ سے چھوٹتا ہے مگر جھٹ مل جاتا ہے. یہ اللہ پاک کے کلام کا دوہرا اعجاز ہے, دوہرا اعجاز ہے, تاکہ ضبط میں رہے معاملہ اور سلسلہ ہدایت بھی جاری رہے, سلسلہ ہدایت بھی جاری رہے. تو قرآن سے حاصل کرنے والے اگر صرف تڑپنے ہی لگ جائیں پھر تو مولانا روم والا حساب ہو جائے, مولانا روم والا حساب ہو جائے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. ہر کوئی ایک ہی کام پہ لگ جائے نا تو پھر یہ مخلوق کہاں جائے, یہ مخلوق کہاں جائے. تو رب نے تو ہر ایک کا دھیان رکھنا ہے نا, کہ پڑھنے والے کو کیفیات بھی ملے اور وہ کیفیات میں اس طرح غرق نہ ہو جائے کہ مخلوق بے سہارا رہ جائے, انہیں بھی منتقل کیا جائے. ورنہ تو مولانا روم والا حال ہو جائے کہ جب تک یہ دوسری چنگاری نہیں بھڑکی تھی نا, دوسری آگ نہیں بھڑکی تھی, عشق والی آگ جب تک نہیں بھڑکی تھی, سلامت تھے. جب تک برتن ٹوٹا نہیں تھا, شیشہ ٹوٹا نہیں تھا, چور چور نہیں ہوا تھا, صرف ضبط کا حال تھا, تو علماء آتے, طلباء آتے, پوری دنیا آتی, علم کا نور پاتی, مسائل دریافت کرتے, فتویٰ دریافت کرتے. پوری دنیا میں مولانا روم کا فتویٰ چلتا, مولانا روم کا فتویٰ چلتا. بڑے بڑے طلاب آتے, بڑے بڑے اونچے فلسفے کی, منطق کی, صرف کی, نحو کی, علوم کی, فنون کی, معقولات کی, منقولات کی بحثیں ہوتی ہیں. اور اتنے بڑے ماہر فن تھے حضرت مولانا روم اپنے وقت کے, اتنے بڑے استاد اور متبحر عالم اور مدرس تھے کہ اس دور کا سب ہستی پر ان کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا. بہت اونچا مقام تھا. بس ہر وقت صبح و شام درس ہو رہا ہے, واعظ ہو رہا ہے, فتویٰ ہو رہا ہے, رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے, دنیا فیض پا رہی ہے. ادھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ, یہ اتنی آگ جو تو نے بھر دی ہے, اب کوئی اور ایسا وجود بھی عطا کرنا کہ جس پہ اس کی چنگاری پھینکوں اور وہ برداشت کر سکے. یہ اندر ہی اندر ساری لگی ہوئی ہے, اب کوئی تھوڑی سی کسی اور پر بھی پھینکنے کے لیے کوئی اور وجود بھی عطا کر کے پھینکوں, برداشت کر سکے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ رب العزت نے ہدایت کی کہ شمس تبریز یا کونیا رومی کے پاس تھے. شیخ مرید کی طرف چل کے آ رہا ہے. آئے کبھی لوگ فیض لینے کے لیے جاتے ہیں اور یہ فیض دینے کے لیے چل رہا ہے, تلاش کر رہا ہے کہ کس کو دوں. آئے 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 کس کو دوں. اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں. ان کے پاس پہنچے, مولانا روم کو دور سے دیکھا, بھانپ گئے کہ ہے تو صحیح, ہے تو اسی قابل کہ اس میں تجلی پھینکی جائے. تو کیا کیا, وہ جب وقفہ ہوا ان کی ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. کلمی مخطوطے تھے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں نا, اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. شور مچ گیا, ہنگامہ وفا ہو گیا, کتابیں تباہ ہو گئی, کتب خانے تباہ ہو گئے, درس و تدریس بند. جب کتابیں ساری دریا میں چلی گئی تالاب میں, اب کس نے پڑھنا اور کس نے پڑھانا. مولانا روم رحمت اللہ نے کوئی اطلاع ملی, دوڑے ہوئے بعد میں آئے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ آ کے ایک طرف بیٹھ گئے نا گزڑی میں, تو طلباء کے ساتھ بحث ہو رہی تھی, استاد پڑھا رہے ہیں, مولانا روم رحمت اللہ نے پڑھا رہے ہیں. ان میں ایک مسئلہ تھا کوئی زیر بحث, طلباء بار بار اور مولانا روم کا تکرار ہو رہا ہے. آپ نے ذرا مداخلت کی, فرمایا یہ چیز یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو میں تو دانی میں درویش, یہ علمی بات ہے, تو نہیں جانتا یہ مسئلہ, تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا. خاموش ہو گئے. اس کے بعد وہ اندر چلے گئے تو سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا. محروم باہر آ گئے، انہیں طلباء کو پکڑا، انہوں نے کہا جی وہی درویش جس نے مسئلہ پوچھا تھا، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ تو نہ لانی، اس نے سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا پانی میں، آپ نے آگے اس درویش کو پکڑ لی. نے کہا بھی کیا بات، تو خدا کے بندے ہمارا ساری زندگی کمائی لٹ گئی، کتابیں تالاب میں پھینک دیں، ہمارا تو علم کا یہ سارا خزانہ تھا برباد ہو گیا، اب تو تمہیں نہیں چھوڑتے. فرمانے لگے تم چھوڑو میں تمہیں نکال کے دے دیتا ہوں. وہ پانی میں چلی گئی، پانی گدلا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، کلمی مخطوطے پہ سیاہی بچ گئی، سب ختم ہو گیا، اب کہاں سے ملے گا. میں چھوڑو تو صحیح، اندر گئے، کتابوں کو ہاتھ سے تالاب میں سے اٹھاتے اور اس طرح جھاڑتے، اس میں سے مٹی نکلتی ہے، اٹھا اٹھا کے دیتے گا. معلوم بولے ای چیز، فرمانے لگے تو نہ جانی، یہ کیا ہے میں یہ تو نہیں جانتا. یہ تو نہیں جانتا، یہ مسئلہ تمہاری سمجھ سے ہوتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ گر پڑے قدموں، عرض کیا کہ آپ نے تو پھر قرید نہیں کی تھی نا، پیچھے نہیں پڑے تھے کہ مجھے سمجھاؤ، میں تو سب چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب یہ مسئلہ نے بھی سمجھا دی. تو میں اگر سمجھنا ہے تو پہلی شرط یہ، پڑھنا پڑھانا چھوڑ، پڑھنا پڑھانا فتوا چھوڑ، واز تدریس مسند چھوڑ دو. اور کیا کیا، کیا کرو، لوٹا اٹھا لو، مسلح اٹھا لو، بس جنگل میں آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے وہ، آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے وہ، اور دن رات پھرنے لگے پھرنے لگے. کبھی شمس تبریز کے جوتے اٹھائے، کبھی مسلح اٹھایا، کبھی گڈڑی اٹھائی، کبھی لوٹا اٹھایا، آگے وہ پیچھے یہ، اور بس روتے پھرتے روتے پھرتے. لوگ ہنستے ہیں یہ روتے ہیں. ایک عجیب کوہرام بتا ہو گیا کہ یہ رومی کو کیا ہو گیا، رومی کو کیا ہو گیا. یہ وہ رومی، اب اس طرح کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. پہلے مولوی تھے، اب مولا روم ہے، مولا روم. اس عشق نے اس حالت تک جا پہنچایا. یہ مسیحی اس کے بعد لکھی ہے، اب اس سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھی، بہت کچھ لکھا، بہت کچھ پڑھایا. خدا کے گھر میں بیٹھا کر رہا ہوں، ان زندگی بھر جو کچھ لکھا اس میں سے کسی ایک کتاب کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. زندگی بھر جو کچھ لکھا، جو کچھ پڑھایا، اس کا کوئی نام ہی دنیا میں جانتا. وہ ایک مسیحی لکھی، اور اب کوئی اہل درد مسیحی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اور کوئی عالم مسلمی کے بغیر، سارے علوم کے سمندر مسلمی میں سمو دیے. ہست قرآن در زبانے پہلے، یہ ہست قرآن در زبانے پہلے اس مقام تک جا پہنچا. تو معروم ہم اور روتے رہتے، اور ایک عجیب دیوانگی کی حالت ہو گئی، ایک عجیب کیف سرور تھا. پھر لے کے واپس آئے تھے، لوگ مخالف ہو گئے، شمس تبریز کے خود لے جانا پڑا. ایک بار پھر وہ چلے گئے، پھر معروم کی جو کیفیت ہوئی، در بدر شہر بشہر، پھٹے پرانے کپڑے، دیوانہ وار فقیروں کی طرح، مستانہ وار گلیوں میں کوئی گھومتے، ادھر سے کئی شمس کو دیکھا ہے، ادھر میں نے شمس کو دیکھا ہے، ادھر میں نے شمس کو دیکھا ہے. وہی دنیا جو کبھی جانوے تلمس کہہ کر کے سامنے بیٹھتی تھی، آج رومی کو دیوانہ وار گلیوں میں دوڑتے دیکھتے، دیوانہ وار گلیوں میں دوڑتے. بکور عشق میرے زابر تکوار، بزن بسنگ ملامت جا جائے ناموس، بکور عشق برے گا برے تکوا. وہ پھر ان شیشوں کے گھروں سے نکل جاتے ہیں، ان سے نکل جاتے ہیں، کوئی پتھر مارے، کوئی سنگ مارے، کوئی ریزا مارے، کوئی اینٹ مارے، وہ ٹوٹ کا ٹوٹتا ہی کچھ نہیں، وہ سارا کچھ پہلے ہی توڑ کے نکلتے ہیں. کیونکہ حضرت یوسف بن حسین فرمانے لگے کہ صحیح تو کہتے ہیں کہ زندگی، صحیح تو کہتے ہیں کہ زندگی، ان لوگوں کا حال اس قدر بے نیاز ہی ہوتا. بے نیاز. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک بزرگ گزرے، یہ بھی رہ کے قریب ہی علاقے، ایک بہت بڑا محل تھا، ایک وقت کے سلطان کا بہت بڑا محل تھا. اس محل کی کھڑکی میں ایک شخص بیٹھا ہوا، صاف ظاہر ہے اس کے دربار میں سے ہی کوئی شخص ہوگا. نیچے دریا کے کنارے کوئی عارفانہ کلام پڑھنے والا خوش آواز. اس نے چھاگل نیچے لٹکائی دی اور اسے کہے بار بار ایک شعر اور سنا دے. وہ پڑھتا رہا یہ تڑپتا رہا، وہ پڑھتا رہا یہ تڑپتا رہا، نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ سنتے سنتے اس کی چیخ نکلی اور روح قفس سے ان طریقے پرواز کر گئی، شہید ہو گئے. بس اس کی یہ حالت جو مالک دیکھ رہا تھا، اس کا مالک، محل کا مالک، بس اس کی اس حالت کو دیکھنا کہ اس کی کایا پلٹ، وہ دور کے نیچے آیا، مخلوق جمع ہو گئی، دھوم سے جنازہ ہوا اور جنازے پر اس نے کھڑے ہو کے کہا، یعنی اولیاء اللہ محبت کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے. پھر یہ کہنے کا، لوگوں تم جو پہچانتے ہو میں اس محل کا مالک پہچان، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محل بھی صدقے میں دیا، جائیدادیں بھی صدقے میں دی، جو کچھ میرا مال و دولت تھا سب لوٹ کے لے جاؤ، اور سارا کچھ دے کر ایک طے بند باندھ لیا. امام قشیری فرماتے ہیں کہ بس وہی نغمہ علاپتا علاپتا مستی میں جو نکلا، بس وہ آخری دن اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آیا کہاں نکل گیا. ایسی ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں، ایسے ایسے اثرات وارد ہوتے ہیں اہل اللہ پر، اہل عشق و محبت پر. وہ پھر ان کے ایمان ترقی کے مدارج طے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ تعلق ان کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے. اسی سے معرفت نصیب ہوتی، اسی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا، اس سے درجات بلند ہوتے، اسی سے پھر وہ دائم ہو جاتے، باقی ہو جاتے. ہماری یہ مجلسیں اور محفلیں، ان کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان، ہمارے ایمان کے تن، جسم ہمارے ایمان کے جو مردہ ہو چکے ہیں، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایمان کے تن مردہ میں پھر روح پھونکی جائے، ایمان کے تن مردہ میں پھر جان پیدا کی جائے. اور میں آپ کو ایمان سے جو کہتا ہوں، سچی بات کہتا ہوں، کہ ایمان کے تن مردہ میں آج اگر جان پیدا کرنا چاہتے ہو تو محبت کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں. ایمان کے تن مردہ میں اگر جان پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ ہے محبت کا. اس محبت سے ایمان میں وہ جان آئے گی کہ پھر ایمان توانا ہو جائے گا، ایمان صحت مند ہو جائے گا، ایمان کو تندرستی اور سلامتی نصیب ہوگی. اور یہ محبت اگر ایمان کے تن کو نصیب ہو جائے اور اس محبت سے ایمان زندہ اور سلامت ہو جائے، تو پھر ایمان کو نقصان پہنچانے والے حرص اور لالچ ہی ہیں نا، جھوٹی محبتیں ہی ہیں نا، جھوٹی آرزوں اور جھوٹی تمنائیں ہی ہیں نا، جھوٹے خوف ہیں، یہی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں نا. بولیے، جھوٹے خوف ہیں، جھوٹے حرص اور لالچ ہیں، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹی محبتیں ہیں، یہ سارے اسباب میں نے بھی مل کے ایمان کو مردہ کر دیتے ہیں. تو دوستو، جس کا ایمان محبت کے ساتھ سلامت ہو جائے اور جس کے ایمان کے اندر محبت جمان ہو گئی ہوگی، تو اس محبت کی اپنی طاقت اس قدر ہوگی کہ یہ سارے اثرات مل کر بھی حملہ کریں تو ایمان کو مرجا نہیں سکتے، ایمان کو مار نہیں سکتے، ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس لیے جو ایمان محبت کے ذریعے زندہ ہوگا، جو ایمان محبت کے ذریعے زندہ ہوگا، میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ اسے دنیا کا کوئی عامل، کوئی مؤثر، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی، یوں سمجھیے کہ خوف و خطر کی صورت، اور کوئی بڑی سے بڑی حرص و لالچ کی صورت، اور کوئی بڑی سے بڑی آرزو، اور کوئی بڑی سے بڑی تمنا، جس کے ایمان کو زندگی محبت سے ملی ہوگی، اس کو متزلزل نہیں کر سکتا. یہ محبت ہر شے پر حاوی، محبت انسان کو خوف سے بے خطر کر دیتی ہے، موت سے بے خطر کر دیتی ہے. بتا دیجیے، ہے کوئی اور ایسی چیز جو انسان کو موت سے بے نیاز کر دے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بڑا بنیادی سوال. ایک طرف موت ہو، ایک طرف موت ہو، ایک طرف بڑی عبادت، بڑی تسبیح و تحلیل ہو، تو کون، کس کا اثر زیادہ ہے؟ موت کا اثر. ایک طرف موت ہے، ایک طرف عہدہ اور منصب ہے، وزارت ہے، کس کا اثر زیادہ ہے؟ ایک طرف موت ہے، ایک طرف کروڑ روپیہ، 10 کروڑ روپیہ، ارب روپیہ، ارب روپیہ کی جھیری آپ کے سامنے لگی پڑی، ادھر موت آپ کے سامنے، کس کا اثر زیادہ؟ بولیے. ایک طرف محلات ہیں،
تاج اور تخت ہے، سلطنت اور اقتدار ہے، پوری دنیا پر اقتدار ہے حکومت، ایک طرف موت، کس کا اثر زیادہ؟ یعنی آپ موت کے مقابلے میں کوئی ایسی شے نہیں لا سکتے جو انسان کو اس سے بے نیاز کر دے، جو موت سے انسان کو بے نیاز کر دے، بے پرواہ کر دے، کوئی شے موت کے خوف سے بے نیاز نہیں کر سکتی سوائے محبت، محبت بے نیاز کر دے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے نحو تماشائے لب بام، ایک محبت اور عشق اور جنون ایسا ہے جو انسان کو، یہ باقی چیزیں بھی دوست تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، محبت کے لیے ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ جاؤ منصب، یہ کرسی اقتدار، یہ کھانا اور یہ بھوک، یہ پیسہ یہ ٹکا، یہ دنیا کی شہرت، یہ عزت، یہ نامداری، یہ محلات، یہ ساز و سامان، ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، محبت نہیں، ان کی تو محبت کے سامنے حقیقت ہی کوئی نہیں، محبت عشق اور جنون اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک طرف موت ہو ایک طرف محبوب ہو، محبوب محبوب کا جو تعلق ہے محبت والا، یہ محب کو موت سے بے نیاز کر دیتا، بے نیاز کر دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ موت تو سو بار حملہ آور ہو، سو بار حملہ آور ہو، یہی گھڑی محبوب کے قرب کی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑتا تو سو بار حملہ کر دیتا، اور اگر سو جانے نصیب ہو تو موت قربان ہے محبوب پر، تو عشق اور محبت اور جنون یہ وہ شے ہے کہ جو موت سے بے نیاز کر دیتا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب موت جیسی شے اہل محبت کے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، تو پھر بتائیے کہ محبت جس کے ایمان میں ہوگی کون سی شے اس کے ایمان کو کمزور کر سکے گی، کون سی شے اس کے ایمان کے پاؤں کو متزلزل کر سکے گی، کون سی شے دولت ایمان سے اسے محروم کر سکے گی؟ اس لیے دوستو آج کے دور میں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ ایمان کو زندہ کر لو، ان مجلسوں میں جایا کرو جہاں سے محبت کا سبق ملے، میں آپ کو ایک ایسی گر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر پلے باندھ لو تو پھر کبھی خسارہ نہیں ہے، اس محبت کے اجاگر اور زندہ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں، اب اس سے بڑھ کر محبت کوئی ہوگی تو اسے نقصان پہنچائے گی، بس اس کا طریقہ اس محبت کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، اور بڑھانے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اہل محبت کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا جائے، محبت میں اضافہ ہوتا جائے، مگر محبت جتنی بڑھتی چلی جائے ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شے سے تربیت کا اثر یہ تھا، ایک جوان صحابی شباب ہے، شادی ہوئی، پہلی رات دلہن بستر پہ لیٹی ہے اور جوان صحابی پہلی رات اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے اندر گیا ہے، ابھی بستر پہ قدم رکھ ہی نہیں پایا کہ باہر سے آواز آئی کہ حضور نے پکارا ہے آ جاؤ میرے صحابی ہے جہاد کے لیے، اس نے وہی قدم نیچے اتار لیے اور دوڑنے لگا باہر، دلہن نے دامن پکڑ لیا، اس نے کہا دیکھ تو صحیح میری جوانی کو دیکھ، ایک رات تو مجھے دے دے صبح چلے جانا، ایک رات تو مجھے دے دے صبح چلے جانا، اس نے کہا کیا معلوم صبح تک زندگی ہے یا نہیں، صبح تک بھی زندگی ہے یا نہیں، تو آرام کر مجھے اس پکار پہ جانے دے، بچ کے آ گیا تو پھر رات تیری ہی ہے، نہیں تو یہ راتیں محبوب پر قربان ہیں، یہ محبوب پر قربان ہے، میں یہ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس چار پائی سے اس لمحے پاؤں کو رکھے ہوئے پاؤں کو اتار کے لے جانے والی شے یہ زہد اور ورع ہے یا محبت اور عشق، بتائیے یہ محبت اور عشق، یہ محبت اور عشق، جس نے اس لمحے بھی تاخیر کو حرام کر دیا، اور طریقے ہو تو آپ اس سو بہانے سے جاتی ہے، اچھا بھائی تھوڑی دیر کی بات چلے جائیں، اس کا حق بھی ادا کر لو، وہ حکم کی بھی تعمیر ہو جائے گی، کون سی ایسی دیر ہو رہی ہے، ابھی تو آواز شروع ہی ہوئی ہے، لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے، دو چار پانچ گھنٹے لگیں گے، دستے بنیں گے، لشکر بنے گا، رفتہ رفتہ جہاد کی طرف روانہ ہوں گے، لمبا راستہ ہے، تیرے پاس گھوڑا ہے تو چر کے پیچھے پہنچ جائے گا، ہزار راستے ہیں، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی، سو راستے سجانے کو تھے مگر یہ وہی عشق محبت ہے جس نے کوئی سجانے نہیں دیا، وہیں سے پاؤں اٹھایا اور چلا گیا۔ مجھے تاخیر کے راستے بتاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، محبت تو ایک لمحے کی تاخیر گوارا نہیں کرتی، ایک لمحے کی تاخیر گوارا نہیں کرتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض صحبت نے جو سبق ایمان کا صحابہ کو سمجھایا تھا نا دوستو، وہ سبق ہی محبت والا تھا، وہ عشق والا تھا، وہ جنوں والا تھا۔ اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں، اس دور اواخر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیض تربیت اور اس مزاج دعوت کا اثر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے دور اواخر میں، اس امت کا جب آخری زمانہ آئے گا نا، تو احوال امت کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے شروع کے دور میں کی گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے، اس امت کے آخری زمانے میں احوال امت کی اصلاح، دور زوال میں ایمان کی اصلاح، احوال کی اصلاح اسی رنگ اور ڈھنگ پر ہوگی جو رنگ اور ڈھنگ شروع میں پہلے دور میں اپنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے احوال کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں اصلاح کے لیے اسی پرانے رنگ کی طرف پلٹنا ہوگا، اور وہ رنگ رنگ عشق تھا، رنگ محبت تھا، رنگ جنوں تھا، جو ہر شے سے بے نیاز کر دیا، جو آواز دی تو گھر کا سامان لٹا دیا، کبھی اپنی اجازت دیتی، زہد اور ورا اجازت دیتا ہے، کچھ اجازت ملتی ہے، گھر کا سامان اٹھا کے سارا دے دو، شام کا لقمہ بھی نہ بچے، ایک تن کا کپڑا بھی ٹانگوں کے ساتھ سی لو۔ ارے یہ سارے سبق عشق کے سکھائے ہوئے ہیں، محبت اور جنون کے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو رنگ پہلے دور میں تھا جس پر بنیاد رکھی گئی دعوت ایمان کی، آج احیاء ایمان کے کام کی بنیاد بھی اسی پر رکھی تھی۔ تو تحریک منہاج القرآن نے آج ایمان کی بجھتی ہوئی اور ٹمٹماتی ہوئی شموں کو اور چراغوں کو پھر سے جلانے کے لیے اپنے کام کی بنیاد اسی رنگ اور اسی ڈھنگ پر رکھی ہے کہ محبت کا جام پھر پلا ساتھ جا، وہی جام تو پھر پلا پا، وہی جام گردش میں لا ساتھ جا، وہی جام گردش میں لا ساتھ جا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کو آپ دعا کریں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں وہ آگ عشق اور محبت کی بھڑک اٹھے جو منہاج القرآن کی دعوت بھڑکانا چاہتی ہے، اور محبت کے رنگ سے، محبت کی دعوت پر ایمان کی ٹمٹماتی اچھنے پھر سے روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور محبت کی مہک سے ہمارے تن بدن کو، من کو، روح کو پھر چمکا دے، مہکا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔